بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارك الله أجمعين ثم الصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا نت دائما على آدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وقال الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بسم الله الرحمن الرحيم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. درود على محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتاق الجنة أربعة نساء. قرآن کی دو آیات اور ایک عدد معروف انشاءاللہ حدیث مناسبت سے آج کے دن کی تو جو شہادت کا دن تھا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو گزشتہ موضوع چل رہا تھا کہ جس کا جو آخری انشاءاللہ دن بنتا ہے تو بہت ہی مختصر سی بات اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اور پھر انشاءاللہ ساتھ ہی جو آج کی مناسبت ہے اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ. جو بات ہماری چل رہی تھی ان آیات کو آسان زبان میں ترجمہ کرنے کے بعد میں اپنی گزشتہ بات کی طرف آتا ہوں. قرآن کی آیت کہتی ہے ہرگز, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہرگز کبھی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, لن تنالوا البر, نہیں پہنچو گے نیکی تک. عربی میں جب بہت تاکید کرنی ہوتی ہے نا تب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لن تنالو, کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گے, ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے, بر نیکی تک, اچھائیوں تک, نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ گے. بر حتی تنفقو, مگر یہ کہ انفاق کرو, خرچ کرو, مما تحبون, وہ چیزیں جسے تم بہت پسند کرتے ہو, جس سے تمہیں بہت زیادہ لگاؤ ہے, جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے کسی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. پھر نیکی, ایک اور بات بتائی نیکی ہے کیا, اس میں بھی موضوع کو کہا نیکی کیا ہے. ولکن البر, نیکی کیا ہے, من آمن باللہ, پہلی چیز جو اللہ پر ایمان لائے, وہ یوم الاخر, آخرت پر ایمان لائے, والملائکہ, ملائکہ پر ایمان لائے, والکتاب, اللہ کی کتاب پر ایمان لائے, والنبیین, انبیاء پر ایمان لائے. اس کے بعد کا مکمل نہیں ہوئی بات ہماری, یہ تو عقائد ہیں, یہ تو عقائد ہیں, اس کا تعلق تمہارے دماغ سے, نظریے سے. ہمیں کیا معلوم اللہ پر ایمان لائے ہو, تمہارے جسم سے جھڑتا تھوڑی جب پتہ چلے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو, کوئی تمہارے وجود کا حصہ تھوڑی بن جاتا ہے کوئی چیز کو پتہ چلے تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو. یہ تو عقائد ہیں, پریکٹیکل کیا ہے, وہ اتل مالا اللہ حب ہی ذوی القربا, یہاں سے شروع ہوتی ہے بات پریکٹیکل. کہ نیکی کیا ہے؟ پہلے پانچ چیزیں گنوائیں جو عقائد سے متعلقہ تھیں، عقائد سے تعلق ان پانچوں کا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان اور انبیاء پر ایمان، یہ تو عقائد ہیں. کہا پریکٹیکل، کہا پریکٹیکل یہ ہے وہ اتل مال علی حب ذوی القربا، پریکٹیکل یہ ہے کہ آیا تم اپنے پسندیدہ مال کو، وہ مال جسے تم محبت کرتے ہو، آیا یہ اپنے ذوی القربا میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ذوی القربا والیتام، یتیموں میں خرچ کرتے ہو نہیں کرتے؟ والمساکین، مسکینوں میں خرچ کرتے ہو نہیں کرتے؟ ابھی ختم نہیں بات، تین اور بھی ہیں. وہ تین کون سے ہیں؟ والرقاب، رقاب کسے کہتے ہیں؟ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں قرضوں میں، آیا تم ان کے قرضے ادا کرنے میں، ان لوگوں کو ان کی گردنوں کو نشاط دلانے میں، چھوٹے چھوٹے موضوعات میں لوگ سود کی وجہ سے پھنسے ہوئے، تم وہاں پہ خرچ کرتے ہو نہیں کرتے؟ پھر وہ اپنا سبیل، وہ جو لوگ بےچارے راستے میں پیسے کم کا ہو جاتے ہیں، اچھے پیسے والے لوگ ہیں لیکن سفر میں تھے پیسہ کم ہو گیا، انہیں اپنا سبیل کہتے ہیں. اور آخری میں کہا وسائلین، وہ جو مانگنے والے. اب یہاں پر بھی اپنے مال کی بات ہوئی ہے، اور پہلی آیت جو پڑھی اس میں بھی مال کی بات ہوئی ہے. مجھے انشاءاللہ اس سے کام ہے، ان دونوں آیتوں سے کام ہے. گفتگو جب مکمل ہوگی دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اپنا مفہوم کیا دیتی ہے انشاءاللہ. جو گزشتہ موضوع ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے ان لوگوں پر کہ جنہیں اپنا پہلے لاڈلا بنایا، یعنی بنی اسرائیل، اور اتنا لاڈلا بنایا کہ پوری دنیا کو شک ہونے لگا کہ جیسے ان سے زیادہ لاڈلی قوم کوئی نہیں، اور وہ شک ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر کون ہے بھائی، جسے منا و سلوا ملتا ہو، جس کے اوپر بادل ہر وقت سایہ کر کے رکھتے ہوں، رات میں سردی کا خطرہ نہ ہو اس لیے بادل ان کے گرد اس طرح لپیٹ لیتے تھے ان کو کہ انہیں سردی نہ لگے. تو ان سے زیادہ لاڈلا اور کون ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ حضرت موسیٰ، اگر آپس میں اختلاف ہوا ہے تو ایک گائے کا ٹکڑا، کوئی سا بھی گائے کا پیس لے کے، ٹکڑا لے کے لگاؤ، مردہ زندہ کر کے اسے حق اگلوا لو. اب یہ سب کہاں ہوتا تھا؟ تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہم واقعی اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو ختم. اب اللہ نے کہا یہاں پر تمہارا فاصلہ ہو گیا، اور اتنا زیادہ اس قوم کو جو بنی اسرائیل ہے عبرت بنا دی ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا نبی جو موسیٰ، جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی ہے، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ موسیٰ ان کے نبی ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ موسیٰ ہیں کہاں. پوچھے ان سے موسیٰ کہاں ہیں، ہارون کہاں ہیں، قبریں کہاں ہیں ان لوگوں کی، نہیں معلوم. پھر قرآن نے کہا 40 سال، قرآن کی آیت، گھومتے رہو گے اسی صحرائے سینا میں، اسی صحرا میں سرگردان رہو گے، نہیں ملے گی منزل، نہیں ملے گی وہ. اور یہ 40 سال تک گمراہ رہے، ایک پوری نسل ختم ہو گئی جو نافرمان تھی، پھر ایک نسل آئی جو توبہ کر کے آئی، پھر اس نے ان کے ایک اور کزن کو یوشع بن نون، نبی تھے وہ بھی، ان سے کہا کہ ہمیں نجات دے دیں. کہا چلو ٹھیک ہے آؤ لے جاتا ہوں میں تمہیں، لیکن اب وہ جو اللہ نے تم پر ایک بہت بڑا تمہارے ٹریننگ دے کے، تمہارے اوپر اعتماد کر کے جو اللہ نے ایک بہت بڑا پلان کیا تھا نا، وہ ختم ہو گیا. اب وہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ ختم ہو گیا. اب وہ بنی اسرائیل سے چھن گیا، اب وہ بنی اسماعیل کی طرف شفٹ ہو گیا. ان کو پتہ نہیں چلی یہ بات، یہ سنجیدہ نہیں ہوئے اس موضوع پہ، کیسے ہو سکتا ہم سے چھن جائے؟ یہ اسی خواب و خیال میں زندہ رہے، قبضہ کر لیا فلسطین پہ، یا پہنچ گئے فلسطین، وہاں سے پھر یہ آہستہ آہستہ پراگندہ ہو گئے. ان کی حرکتیں ایسی تھیں، بہت زیادہ ان کی مار پڑی اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، مرکز نہیں بنا سکے، ایک جگہ پہ رک نہیں سکے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ عمومی تبلیغ نہیں ہے، ان کا کام ہی یہ تھا، انجیل کا معنی ہی بشارت کا ہے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ یہ اس بنی اسرائیل کی اصلاح کریں، ان بنی اسرائیل کی. لیکن انہوں نے، نہ صرف بنی اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ نے سن لیا کہ بنی اسرائیل نے سازش کی یہودیوں نے، عجیب بات ہے، رومیوں کے ساتھ مل کے جو بت پرست تھے، یوں رومی بت پرست تھے، حضرت عیسیٰ خدا پرست تھے، اور یہودیوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم خدا پرست ہیں، لیکن ان خدا پرستوں نے بت پرستوں کے ساتھ مل کے سازش کی اور کہا ہم بتائیں گے آپ کو عیسیٰ کہاں چھپے ہوئے، عیسیٰ کے چھپنے کی جگہ ہم بتائیں گے آپ کو. اور انہوں نے باقاعدہ بتا بھی دی، رومی فوج کے لے کے پہنچ گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس. اب یہاں پہ چونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایک بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہوا تھا, اس لیے وہ ان کے ہاتھ میں آئے نہیں. اور وہی آدمی جو جاسوس تھا, جب وہ باہر آیا تو اللہ نے معجزہ دکھا چکا تھا خدا, اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ والا چہرہ ہو گیا تھا اسی جاسوس کا. اب اس نے آگے کہا عیسیٰ نہیں ہے, تو وہ سب حیران ہو گئے کہ عیسیٰ تو خود ہی آ گئے باہر, کہہ رہے عیسیٰ نہیں. انہوں نے اٹھایا اس کو ٹانگ دیا. جو صلیب پر ہے نا وہ جاسوس ہے ان یہودیوں کا جو صلیب پر ہے. نہ ہمارے عیسیٰ صلیب پر تھے, نہ وہ زخمی ہوئے, نہ وہ شہید ہوئے. قرآن نے کہا نا کہ عیسیٰ کا تو تم پر قضیہ ہی مجتبہ ہو گیا, قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ کا قضیہ مجتبہ ہو گیا, اجتباہ میں پڑ گئے ہو تم. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے آیا مار دیا, آیا اللہ نے اٹھا لیا, آیا وہ زخمی ہوئے, اور پھر بارہ تم نے سٹوریاں بنا لی کہ اصل میں تو وہ شہید ہو گئے تھے, ہم نے پھر ان کو اتارا بڑی مشکل سے اور ایک کفن میں لپیٹ دیا, اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ چھپا دیا, اور وہ پھر ہم نے جا کے جب ان کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ کفن تو ہے, عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ کہاں گئے؟ عیسیٰ آپ اوپر چلے گئے. یہ پوری سٹوری انہوں نے بنائی. اور وہ جو مقدس کفن ہے اس مقدس تابوت میں, اور وہ تابوت جو ہے وہ ابھی تک سلسلہ جاری ہے. اور وہ تابوت کہاں پر ہے؟ وہ پھر داؤد و سلیمان کے پاس آ گیا, پھر وہ تابوت کہاں گیا؟ پھر وہ روم چلا گیا. ابھی تابوت کہاں ہے؟ ابھی وہ کسی مقدس جگہ پہ ہے. کچھ عرصے کے بعد لے آئیں گے اس کو, کچھ عرصے کے بعد لے آئیں گے. لانے کے بعد کہیں گے کہ وہ جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا آ گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں امام بھی آ گئے میں بھی آ گیا ہوں انشاءاللہ. جب آ جائیں گے تو یہ کہیں گے ہم نے جو خون تھا نا وہ کفن تھا جو ہمارے پاس تھا, ہم نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا اور ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ عیسیٰ نہیں ہے وہ جس کا خون ہمارے کفن میں ہے. یہ سب ایک ڈرامہ ہے, چلے گا آگے تک چلے گا. اس پر فلمیں بنا رہے ہیں, کارٹونس بنا رہے ہیں, ڈرامے بنا رہے ہیں, ناول لکھ رہے ہیں. جن چیزوں کو انہوں نے آپ کے ذہنوں میں اتارنا ہوتا ہے نا, یہ چند مراحل ہیں جو طے کرتے ہیں. پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ایک ناول لکھتے ہیں, ناول پوری قوم کو پڑھا دیتے ہیں. جب ناول مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کارٹون یا فلم بنا دیتے ہیں. جب فلم مضبوط ہو جاتی ہے پھر کارٹون لے آتے ہیں. جب کارٹون بھی لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے اوپر بستے لے آتے ہیں, اسکول کی پینسلز لے آتے ہیں, پھر ڈبیاں لے آتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اور ہم سب کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. جیسے انہوں نے اپنے تازہ نجات دہندہ جس کو یہ کہتے ہیں, کیا یہی جو ارے جس پہ فلم بنائی انہوں نے, نام بھی دیکھو اتنا بھول گیا میں, دماغ سے نام نکل جاتا ہے. بیٹ مین سے پہلے جو تھا مشہور, سپر مین کے بعد اور بیٹ مین سے پہلے بیچ میں, ارے جو مکڑی کی وجہ سے اسپائڈر مین, اس کے بعد یہ اس طرح کے نا ڈرامے چھوڑ دیتے ہیں. اور اب یہ پورے پلان کر رہے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کتنے ڈرامے بنا لیے ہیں. مثلا لاسٹ ڈرامہ ایک موجود ہے, سیریال ہے پورا, مثلا 24 ایک پورا امریکہ کا بنایا ہوا. اس میں یہ اسی طرح سے گمشدہ شخصیات کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں, مہدی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, مہدی مل جائے گا. یعنی پوری پوری سٹوریز بنا رہے ہیں جھوٹی, اور اس سے پہلے کہ امام آئیں اتنا مشتبہ کر دیں گے, دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں, لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے, حقیقت ہے کیا. لیکن اپنے طور پہ کیا تیاری کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک ہم سارے یہودی سرزمین فلسطین پر جمع نہیں ہو جاتے, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ وہاں نہیں آ جاتے, جب جمع ہو جائیں گے سارے یہودی تو عیسیٰ آ جائیں گے, جب عیسیٰ آ جائیں گے یہودی جمع ہو جائیں گے, تو بس پھر عالمی حکومت قیام ہو جائے گا, اور پھر جو ہے نا دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا. اور اس پر ہم آپ سارے عیسائیوں کو ہماری سپورٹ کرنی ہے, اور باقاعدہ اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہوئے, اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہوئے, یعنی بش جب یہ باتیں کرتا ہے کہ اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے تو وہ دلائل دیتا ہے آپ کو, اور وہ کہتا ہے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو جو ہماری تلمود اور پرانی کتابیں سب میں یہ بات واضح ہے. جب تک کہ سرزمین فلسطین کے اوپر جس کا نام اسرائیل رکھا گیا ہے وہاں پر سارے یہودی جمع نہیں ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے والے, اور پھر جب عیسیٰ آئیں گے تو پھر نجات دہندہ وہی ہوگا, اور پھر دنیا میں قائم ہو جائے گا. کب؟ کہ جب دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہو جائے گی. کون سا والا عیسیٰ؟ وہ والا عیسیٰ کہ جس کو یہودی متعارف کروائیں گے. کیا بات ہے! اب جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ یار تم لوگ تو وہ ہو کہ جنہوں نے تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پکڑوا دیا تھا رومیوں کے ہاتھوں, تم نے قتل عام کروا دیا تھا, تو کہتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے اور ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور فلاں. بہرحال اللہ نے بھی بڑے بڑے ثبوت چھپا کے رکھے ہوئے, کہ ان یہودیوں نے کیا کچھ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ جو بہت بڑا ثبوت ہے نا، اب ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف. وہ جو اصحاب کہف ہے نا، ایسے نہیں خدا نے پہلے 100 سال کے لیے سلایا اور پھر اس کے بعد پرماننٹ سلا دیا اور وہ ابھی بھی سو رہے ہیں اور وہ غار کے اندر موجود ہیں. بھائی اللہ نے جو دنیا کے اندر عجائب ہے، واقعی عجائب. ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، قرآن کی جو آیت کہتی ہے اصحاب کہف کے بارے میں کہ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا سونا، ان کا اس طرح سے غار کے اندر رہنا، یہ جو قصہ سنتے ہو تم اصحاب کہف کا، یہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہے یا عجوبہ ہے؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے پلاننگ کی ہے آخری، دیکھیں آپ خود ایک اللہ کا پلان دیکھیں آپ، کہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات جس طرح کی ہیں دنیا میں آخری وقتوں میں عیسائی زیادہ ہوں گے. آپ کو تو نہیں پتا تھی یہ بات، کس کو پتا تھی یہ بات؟ حضرت عیسیٰ کو جب اللہ اٹھا رہا ہے اپنے پاس لے کے جا رہا ہے، اس وقت وہاں کے لوگوں کو آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ ایک پورا پلان رکھتا ہے مستقبل کا، اس بنیاد پر لے کے جا رہا ہے، تو کون مانتا ہے اس بات کو؟ لیکن ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی پایا جاتا ہے، جنہیں یہودی بیوقوف بنا رہا ہے، دنیا میں عیسائی پایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہماری روایات میں یہ ہے کہ رسول اللہ جب آپ کے آخری انشاءاللہ امام اللہ کے حجت آئیں گے تو ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے وہ 3 سال کی صلح بھی ہو جائے گی، عیسائیوں سے صلح کروا دیں گے وہ. تو اللہ کا پلان دیکھیں، اس کو پتا ہے کہ آخری دنیا میں جب انشاءاللہ ظہور سے ہم نزدیک ہو رہے ہوں گے، دنیا کے اندر جو سب سے بڑا دین پایا جاتا ہوگا وہ عیسائی مذہب ہوگا، اور عیسائی مذہب کا جو اصل دعویٰ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ کے پیچھے چلتے ہیں، تو ہم عیسیٰ کو لے آئیں گے، ہم کہیں گے لو بھائی یہ تمہارا عیسیٰ. اب کیا کہتے ہو؟ تو پہلے تو یہودی کوشش کرے گا کہ دیکھو یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے جو ہم متعارف کروا رہے تھے، ہمارا عیسیٰ تو چرچ میں جائے گا، ہمارا عیسیٰ ہوتا تو ہمیں سب کو بلاتا، یہ آتا صلیب پہنا ہوا ہوتا، یہ کون سا عیسیٰ ہے کہ جو آ کے نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ کون سا عیسیٰ ہے جس نے آ کے ان کے امام کے پیچھے جا نماز بچھائی ہے اور ان کے پیچھے ان کی امامت میں پڑھ رہا ہے؟ ارے ہمارا تو نبی ہے، وہ نبی ان امام کے پیچھے کیسے آ گیا؟ ہمارا تو نہیں، یہ پورا پلان کیے بیٹھے ہی کہ بہت بڑی انسانیت کو گمراہ کر دیں گے، اور وہ مان بھی لے کہ ہاں بھائی یہ تو عجیب سی بات ہو گئی ہے، کیسے ان کا دعویٰ ہے کہ مہدی آ گئے اور مہدی کے پیچھے پیچھے جب عیسیٰ آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو تو ہمیں چرچ لے کے جانا چاہیے، اتنا عرصہ سال چرچ گئے ہم، آج کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو، اب کیسے عیسائی پورا تبدیل ہو جائے گا؟ او لیکن اللہ کا پلان دیکھیں ہم کہ انہوں نے امام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اپنے ساتھ لے لیا ہے. اسی طرح سے اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف اسی وقت آئیں گے، ظہور اسی وقت ہوگا ان کا، کہ جیسے ان شاء اللہ امام آئیں گے اور جب ان کو گواہوں کی ضرورت پڑ رہی ہوگی، ضرورت پڑے گی، امام پہلے مرحلے میں تلوار چلانا شروع نہیں کر دیں گے، پہلے دلائل دیں گے، منطق چلے گی، فلسفہ ہوگا، علم کی بنیاد ہوگی، معجزے بیان کیے جائیں گے، جو گزشتہ تاریخ ہے وہ لے کر آئیں گے، جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ظاہر کریں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، پہلے اس میں اصحاب کہف بھی آئیں گے اور وہ کہیں گے ہم فلاں غار سے ہی آ رہے ہیں، اور ان کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ اصحاب کہف ہے، ان کے پاس کچھ نشانیاں ہوں گی، جو وہ نشانیاں لے کر آئیں گے، جب وہ لے کر آئیں گے اور اس کے بعد پھر وہ بتائیں گے ان یہودیوں نے کیا کیا تھا، ہم رومیوں کی وجہ سے دوبارہ غار میں نہیں گئے، ہم یہودیوں کی وجہ سے دوبارہ غار میں گئے، رومیوں کا تو ختم ہو گیا تھا، بت پرست ختم ہو گئے تھے، جب ہم اٹھ کے آئے 100 سال کے بعد تو پوری دنیا میں عیسائی حکومت تھی، لیکن پھر جب یہودیوں کا کردار ہم نے دیکھا، ہم نے کہا بھائی یہ وہ والا نظام قائم نہیں ہوا جس کی خوشخبری امام نے یعنی حضرت عیسیٰ نے دی تھی کہ دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا، یہ نظام قائم نہیں ہوتی، ابھی یہودی ابھی سازش کر رہا ہے، اس سوال کو لے کے سوئے دوبارہ اور اب انشاءاللہ اٹھیں گے. خوب اللہ نے مستقبل کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس سلسلے کو، ایک یہ پہلو تھا، ایک پہلو میں کل بیان کر چکا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو یہ دھوکہ دیے رکھا کہ سارے انبیاء تم میں سے آ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا رہا کہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا، جبکہ اللہ نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے آئے گا، اور حضرت کو کس طرح سے ایک جگہ پہ محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا. ان کی بھی طاقت کا علم کب ہوا؟ کہ جب وہ اونٹوں والا واقعہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا بھائی مجھے تو میرے اونٹ چاہیے، وہاں پر پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی اتنا مضبوط انسان یہ کون ہے بھائی؟ کہا یہ تو وہ پانی پلاتے ہیں نا یہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں خانہ کعبہ میں. ارے ہیں کون؟ کہا قریشی ہیں یہ لوگ سارے، یہ وہی ہاشمی ہیں سارے کے سارے. کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی ہم ابھی تک ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آیا، ہم نے ان کو گمراہ کیوں نہیں کیا، ان کے عقائد کمزور کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں ہوا، اب پتہ چلا کہ اللہ نے پورا ایک نظام رکھا ہوا تھا ان کو بچا کے رکھنے کا۔ اور الحمدللہ اس کے بعد جب یہودیوں کا اندازہ ہو گیا، یہودیوں کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی وہ جو آخری نبی، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کس سرزمین پر آئے گا، وہ اسے ڈھونڈتے پائے تھے اور مدینے کے چاروں طرف قابض ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ مدینہ اصل میں جو عالمی حکومت کا قیام ہے اس کا مرکز مدینہ بن رہا ہے، انہیں پتا چل گیا آخری نبی کیسے، بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی بڑے بات نہیں ہے، یہ سب تورات میں لکھا ہوا ہے، اگر اصلی تورات جو کہ چھپا کے رکھی ہوئی ان کے پاس ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا تھا، پتا تھا کہ آخری نبی کہاں پر آئے گا، کس سرزمین پر آئے گا وہ۔ اللہ یہ یہودی جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں 500 سال پہلے 600 سال پہلے کہ فلسطین اور اس کے اطراف میں رہتا ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پتہ چلا کہ جیسی جنگ خندق ہو رہی ہے، تین قبیلے، تینوں یہودی، سنی ہوئی نا اپنی بات، تین یہودی قبیلے، بنو نذیر، بنو قینقا اور بنو قریظہ، تین قبیلے تینوں کے تینوں مدینے میں موجود ہیں اور انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے کہا کفار مکہ کو کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، اور صاف رسول اللہ کا کام تمام۔ لیکن یہ رسول اللہ کے پیچھے بچپن سے لگے ہوئے، بچپن سے ان کو پتا چل گیا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، پھر پتہ چلا کس گھرانے میں پیدا ہوئے، اس کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا چھپا کے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ جو مسلمانوں کو تاریخ بتائی گئی، ہم نے کہا کہ وہ اصل میں تو دو تین باتیں میں کرتا ہوں جس سے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے یہ کس طرح سے اللہ نے ان کو چھپا رکھا تھا۔ دو تین باتیں جو آپ کے یہاں مشہور ہوئی وہ یہ ہو گئی کہ مدینے سے رسول اللہ کو ابو طالب عبد المطلب نے دور بھیج دیا۔ بھائی کیوں دور بھیج دیا؟ کہ وہ دائی حلیمہ کے پاس چلے گئے۔ دائی حلیمہ کے پاس کیوں چلے گئے؟ بھائی اس لیے چلے گئے کہ ان کی فصاحت بہتر ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ کو فصاحت کے لیے کسی عرب قبیلے میں جانے کی ضرورت تھی، تو پھر مولا کائنات کے لیے آپ نے ایسی کوئی بات کیوں نہیں کی؟ ہمیں بتائیے مولا کائنات نے فساد کہاں سیکھی ہے؟ وہ بھی کہیں گئے ہوں گے؟ نہیں وہ نہیں گئے کہیں، رسول اللہ گئے تھے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ فساحت کے لیے نہیں گئے ہیں، یہ جو یہودیوں نے پورا پلان کر کے مدینہ کو گھیرا ہوا تھا نا، اللہ نے چھپایا تھا اس شخصیت کو کہ جاؤ ادھر، 7 سال تک وہاں پہ رہیں، 7 سال تک دائی حلیمہ کے پاس کبھی کبھی آتے تھے۔ بار پھر والدہ چلی گئی دنیا سے، والدہ کا جانا بھی دنیا سے مشکوک ہے، مدینہ ان کے ہاتھ میں تھا، مدینہ کے اندر آرام سے کوئی بھی کام جو آج بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آج بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ گئے کیوں ہیں، وہ تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچھا جوان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاں جوان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کیا کھلا رہے ہیں، ہمیں کیا پلا رہے ہیں، ہمیں کیا سنبھا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا ہمیں۔ بہرحال جی، رسول اللہ کی والدہ چلی گئی، والد تو پیدائش سے پہلے چلے گئے، عجیب اسی طرح سے ان کے ہر اوپر والے ابا اجداد کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ حضرت ہاشم کی قبر تلاش کریں جن سے سلسلہ چل رہا ہے، کہاں ہے بھائی وہ؟ وہاں ان کی قبر تو وہاں پر ہے، فلسطین میں، فلسطین میں حضرت ہاشم کی قبر کیا کر رہی ہے؟ عبداللہ کی قبر کیا ہے؟ وہ تو مدینے میں، مدینے میں عبداللہ کی قبر کیا کر رہی ہے؟ یہ تو مکے میں ہونا چاہیے تھا ان کو، تو یہ مکے مدینے میں، وہ ہاشم وہاں پر ہیں۔ اب آپ تلاش کریں گے تو باہر بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی، حقائق کھل جائیں گے آپ کے اوپر۔ اب یہاں پر جب رسول اللہ الحمدللہ ان کی سمجھ میں آ گیا اور ابو طالب جیسی شخصیت ان کو مل گئی، ابو طالب چھوٹا کام نہیں ہے، ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت میں، یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کی جگہوں کو تبدیل کیا کرتے تھے رسول خدا سے، بھائی اپنے بچوں کی ابھی کیا عمر ہے رسول اللہ کی؟ کیا نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ کیا یہ 40 سال ہو گئے؟ یہ کیا بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ دشمن لگ جائیں گے، نبوت کا اعلان کر بیٹھے؟ نہیں بھائی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، یہ 13 سال کی عمر میں کیا مسئلہ ان کے ساتھ کہ ان کو لے کے گیا ہے؟ تو وہ بحیرہ دیکھتا ہے ایک پادری، تو کہتا ہے کہ جو مہر نبوت ہے ان کی حفاظت کرو، ان کو یہودی مار دیں گے۔ یہ کیوں آئی بات؟ بچوں کے جگہوں کو ادھر ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں جو ہے وہ ادھر ادھر بھیجا کیوں گیا ہے؟ یعنی اس شخصیت کے پیچھے وہ مکے میں لگے رہے، پھر مدینے میں لگے رہے، اور ایک آدمی ابو طالب، ابو طالب ایسے نہیں دشمنوں نے ان کے لیے اڑا دیا کہ بھائی انہوں نے تو اسلامی قبول نہیں کیا تھا، بات یوں نہیں ہے، خالی مسلمانوں تھوڑی جھگڑا ابو طالب کا کہ علی کی بنیاد پر، کیونکہ علی نے بہت زیادہ کفار کو مارا ہے، بہت زیادہ مشرکین کو مارا ہے، بہت زیادہ اہل مکہ کو مارا ہے، تو بدلہ لے رہے ہیں کہ ان کے ابا کو، علی کے والد کو کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ کافر تھے نعوذ باللہ، یہ اس بنیاد پر نہیں ہو رہا۔ اصل میں دشمنی ان سے نہیں ہے، ان سے دشمنی ہے کہ جو ان کو مارنا چاہتے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ علی ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں، رسول اللہ ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ابو طالب جو ہے نا وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، خود تو ہیں ہی، اپنے سارے بچے بھی ہیں، بڑی زبردست تربیت ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ جعفر کو تو کیونکہ مولا کائنات کا نام اتنا اوپر آ گیا کہ آپ جعفر کو پہچان ہی نہ سکے. جعفر بھی بہت قیمتی آدمی تھا، اتنا قیمتی تھا جعفر، جعفر ابن ابو طالب، جعفر طیار ابن ابو طالب، اتنا مضبوط آدمی تھا کہ مولا رسول اللہ نے ایک جگہ پہ کہا ہے، حتیٰ مولا کائنات، سوری رسول اللہ نے مولا کائنات نے ایک جگہ پہ کہا ہے، کہا ہے کہ اگر یہ بھی زندہ ہوتے نا، حمزہ اور جعفر اگر زندہ ہوتے نا تو یہ ہم اس سے خلافت نہیں لے سکتے تھے. یعنی اتنی مضبوط شخصیت تھی جعفر کی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خلافت مجھ سے نہیں لے سکتے تھے، مولا کائنات کہہ رہے ہیں. بہرحال اتنی بڑی شخصیت. اب یہاں جو اہم بات ابھی تک کی انشاءاللہ گفتگو میں سمجھ میں آ گئی، اور ہمارا انبیائی دہری کا سلسلہ آج ختم ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی آپ کو کہ انبیاء علیہ السلام کا سارا سلسلہ، ان کی ساری کوششیں، انبیاء کی اور آئمہ اہل بیت کی ساری کوششیں اس دنیا میں اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کا نظام اور اس پوری دنیا میں، نہ یہ میں نے کہا کوئی صوبہ ہے، نہ کوئی بر اعظم ہے، نہ کوئی خاص شہر ہے، نہ کوئی خاص ملک ہے، یہ غلط نکال دے اس کو. پوری روایات اور قرآن اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں، اب جب دنیا میں نظام اللہ کا قائم ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت افرادی قوت چاہیے، بہت پاور چاہیے آپ کو، بہت طاقت چاہیے آپ کو. اور میں نے اس کی مثالیں بھی آپ کو دی ہیں کہ ایسے نہیں یہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، عدل و انصاف ہی تو قائم کرنا ہے، آئیں آگے قائم کر دیں. عجیب ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر موجودہ حالات دیکھ کے جو عدالتوں کے ساتھ تماشے ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پاور کی عدالت قائم ہو جائے گی، بغیر طاقت کی عدالت قائم ہو جائے گی. سامنے آپ کی مثالیں، پاور چاہیے، بڑی پاور چاہیے. پھر یہ الگ بات ہے کہ میری نگاہ میں پاور دو چیزیں، میں معجزے کو پاور نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت نے معجزے کا استفادہ نہ کیا، اور نہ آپ کا آخری امام معجزے سے استفادہ کرے گا، نہیں کرے گا. معجزے سے استفادہ کرنا ہوتا مولا کائنات کرتے، امام حسن کرتے، امام حسین کرتے، نہیں کیا. معجزے سے تعلق، معجزے کو تعلق نہیں. اور اسی طرح سے میں اسلحے کو، یہ جو پاور ہے آپ کے پاس اٹامک یا پھر سیٹلائٹ سپورٹ یا پھر آپ کے ڈرونز بن جانا، میں ان کو پاور نہیں سمجھتا. یہ سب کام آئیں گے، لیکن یہ وہ پاور نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر کوئی انقلاب آتا ہے، کوئی نظام قائم ہوتا ہے. خمینی بت شکن سب سے بڑی مثال ہے پاور قائم ہوئی. پاور کون سی؟ یعنی یہ جو انقلاب آیا ہے اس کے پیچھے دو پاور ہیں، ان دو پاوروں کو جب تک جمع نہیں کریں گے ملیں گی نہیں نا. ایک کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے وجود پر ایمان ہے، سب سے بڑی پاور اللہ ہے. جب تک ہمارا کوئی حکمران، اس پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو، جب تک اس کے دلوں میں اللہ کی یہ والی پاور نہیں بیٹھتی نا جو خمینی کے دل میں بیٹھی، کبھی بھی انقلاب نہیں آتا. ایک دوسری جو بھروسہ کرنا ہے نا، وہ عوام کی پاور پر، نہ عدلیہ کی پاور، نہ اسلحے کی پاور، نہ معجزے کی پاور، نہ کوئی سیٹلائٹ سپورٹ، کچھ نہیں. ایک انسان، عوام. خمینی سے پوچھیں آپ، خمینی نے اگر دو باتوں کے علاوہ کوئی بات کی، یہ بات ہے شہید متحری نے کہا کہ میں نے چار ایمان دیکھے، چار ایمان، لیکن وہ چاروں ایمان، ان دو ایمانوں میں داخل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ چوتھا اور تیسرا متحری نے اضافہ کیا، شہید متحری نے، میں نے دیکھا. وہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک اپنے مقصد پر ایمان کہ ہدف میرا کیا ہے، دوسرا اپنے راستے پر ایمان کہ جو راستہ ہے نا یہ مجھے وہاں پہنچائے گا. یہ چار ایمان متحری کہتے ہیں کہ میں نے خمینی میں دیکھے. ہو اب جب اسلام اپنی پوری پاور کے ساتھ، ایک ایسی کتاب کے ساتھ کہ جس نے سارے حقائق کھول دیے، ایک ایسی کتاب جس نے سارے حقائق کھول دیے، اب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، گزشتہ سارے انبیاء کے تجربات بھی آ گئے، ہمیں سب پتہ چل گیا تم ہمارے ساتھ کرتے کیا رہے ہو، تم نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے سب سیکھ لیا، اب ہمیں سب سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمیں تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے. اب رسول اللہ تشریف لے آئے، اگر رسول اللہ تشریف لے آئے تو انہوں نے پھر اپنا مستقبلیہ پلان کا اعلان کر دیا کہ بھئی یہ ہدف ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے گا، جس شخصیت نے رسول اللہ کے آغاز میں، ابتدا میں اتنا بڑا ہدف آپ نے اعلان کر دیا ہے، آپ کا اتنا بڑا اور اعلیٰ ہدف ہے، اس میں دو شخصیات نے آپ کی سپورٹ کی ہے، دو شخصیات نے اپنی ہر چیز آپ پر قربان کر دی ہے. اس میں ایک نام ابو طالب کا ہے اور دوسرا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے. ہر چیز اپنی دے دی, ہر چیز. آپ کو چاہیے کیوں, کام کون سا ہے یا رسول اللہ؟ اتنا پیسہ, اتنا مال, کوئی معمولی مال نہیں تھا, حتیٰ قطر کی سرزمین شامل تھی. یہ پورا علاقہ مل کے جزیرۃ العرب ہے. اس جزیرۃ العرب کی مالدار خاتون کی بات ہو رہی ہے. اتنا پیسہ یا رسول اللہ, اور آپ کا ایمان دیکھیں خدیجہ, ایسے ہی چاہیے نا رسول اللہ کو, ایسے ہی کوئی ایمان چاہیے. عجیب ہے کہ ابھی آپ کو نہیں معلوم کہ یہ نبی بننے والے ہیں. یا تو آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی بنیں گے تو آپ نے کہا چلو میں شادی بھی کر لیتی ہوں, سارا پیسہ اور دولت بھی دے دیتی ہوں. نہیں, اس لیے بہت تاریخ میں اس پر تاکید کی گئی کہ 25 سال کی عمر میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, رسول اللہ کی شادی کا سلسلہ 25 سال کی عمر میں ہو رہا ہے. لیکن یہ جو تہمت لگائی گئی کہ 40 سال کی ان کی عمر تھی یا دو پہلے شادیاں ہو چکی تھیں, یہ نہیں, یہ سب ڈرامے. کیوں؟ کیونکہ شخصیت کو نیچے لانا چاہتے ہیں. کون؟ وہی ازواج کے جن کی شخصیت ان کی وجہ سے کبھی اٹھ ہی نہیں رہی تھی. تو طریقہ یہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا طریقہ کیا ہوتا ہے. آج دنیا میں بھی رائج ہے کہ جب کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوتا, میں اس کا مقابلہ تقوی میں نہیں کر پا رہا, میں اس کا مقابلہ علم میں نہیں کر پا رہا, میں اس کا مقابلہ قیادت میں نہیں کر پا رہا, نہیں کر پا رہا, سخاوت میں نہیں کر پا رہا, تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو اوپر نہیں لے جا پاتا نا, تو میں پھر سامنے والے کو نیچے لاتا ہوں, اس کو نیچے لے آؤں تاکہ ہم برابر ہو جائیں. پرانا طریقہ ہے, پرانا طریقہ ہے. یہ جو مذاق بنائے گا نا رسول اللہ کا, جس کی بنیادوں پر ڈرامے بن جاتے ہیں, فلمیں بن جاتی ہیں, کتابیں لکھ دی جاتی ہیں, یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ان کی شخصیات تو اس قابل تھی نہیں کہ اوپر لے کے جائیں, تو کہا رسول کو نیچے لے آؤ, ہمارے برابر ہو جائیں, ہمارے جیسے ہو جائیں. پرانا طریقہ ہے. یہ جو تہمت لگائی گئی نا بی بی کے اوپر خدیجہ سلام اللہ علیہا, اسی بنیاد پہ تھی کہ ان کی شخصیت کو نیچے لے آئیں. عجیب ہے یار, عجیب ہے واقعی, بہت ناانصافی ہے, بہت ہی ناانصافی ہے. جبکہ اللہ نے قرآن میں جو ام المؤمنین کا لفظ استعمال کیا ہے, ام المؤمنین سے کیا مراد ہے؟ تمام مؤمنین کی ماں. وہ اصل میں تو اس شخصیت کا لقب بنتا تھا, لیکن ان کی وجہ سے وہ تم سب نالائق خواتین کو بھی مل گیا, سب کو مل گیا وہ لقب. اصل میں تو اللہ نے ان کو دینا تھا, اس لیے کہا کہ تمام ازواج جو ہیں وہ امہات المؤمنین. کتنا ان کی وجہ سے تمہارا مقام اوپر آیا ہے, اور تم نے اپنے برابر لانے کے لیے ان کے مقام کو نیچے گرایا. 40 سال کی عمر تھی, پہلے ہی جو ہے وہ دو شادیاں ہوئی ہوئی تھیں ان کی. یہ ساری باتیں ہمارے یہاں نہیں, ہمارے یہاں ابھی بھی 28 سال کی عمر سے زیادہ نہیں سمجھتے ان کو. لیکن آپ اس شخصیت کا کمال دیکھیں, کتنا انتظار کیا انہوں نے, انتظار کیا, انتظار کیا. اور وہ ابراہیمی دین کے اوپر تھی, مواحد ہیں, اللہ یعنی توحید کے قائل ہیں, شخصیت کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ ملے, وہ عبادت گزار بھی ہو, ایماندار بھی ہو. یہ دو چیزیں تو ملتی نہیں نا ہمیں, بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. ہمارے یہاں دیندار ہوتا ہے یعنی جو ظاہری طور پہ دین رکھتا ہے, عبادت گزار نہیں ہوتا. وہ عبادت گزار ہو جائے تو ایماندار نہیں ہوتا, یعنی کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے نا ادھر ادھر نکل جاتی ہے. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو یار, جب دین کو قبول کر لیا پورا کرو, خیانت کیوں کرتے ہو, دینداری کو کیوں ہاتھ سے جانے دیتے ہو؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے, ایمانداری کو کیوں جانے دیتے ہو, خیانتیں کیوں کرتے ہو؟ بہرحال ایسی شخصیت کے انتظار میں, اور جب مل گئی نہیں پتا کہ مستقبل کا نبی ہوگا, جو کچھ تھا دے دیا. اب وہ انفاق والی بات سمجھ میں آ رہی ہے, جو آیت میں نے شروع میں پڑھی. قرآن نے کہا کہ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے, لن تنالوا البر, نہیں پہنچ سکتے نیکی تک, حتی تنفقوا, مگر یہ کہ خرچ کرو, تم خرچ کرو, مما تحبون, جسے تم پسند کرتے ہو, جو تمہیں دلوں میں عزیز چیزیں نا, ذرا ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو, پہنچو گے, نیکیوں میں شروع ہو جائیں گے, حالات صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے, خود بخود حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کرنے نہیں پڑتے, اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے, ہمارا جو بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے معاشرے کو صحیح کرنے نکلتے ہیں, اور خدا کہتا ہے بھائی ہم پہلے اپنے آپ کو, رسول اللہ کی زندگی میں اور کیا ہے, اتنا بڑا کام آپ سے لینا ہے کہ آپ کو نبوت دینی ہے, رسالت دینی ہے, آخر کا بھی بنانا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو امین اور صادق ثابت کرنا ہے. پہلے انسان اپنے اوپر کرتا ہے کام, پھر جا کے معاشرے پہ کرتا ہے, اور جو مسلسل معاشرے کے کام کرنے کے چکر میں نا وہ بس ہو گیا, نہیں ہوتا کبھی, کبھی بھی نہیں ہوتا. اب مذاق میں کوئی کہہ رہا تھا نا کہ مولانا نے دعائیں شروع کرائیں, تو پیچھے سے کسی نے کہا مولانا دعا کرائیں کہ اس ملک کے حالات بھی صحیح ہو جائیں. مولانا کہا ٹھیک ہے. ایک دم 5,000 کا نوٹ لہرایا مولانا نے اور کہا بھائی یہ مجھے ملا ہے پڑا ہوا, کس کا ہے؟ تو 15 ہاتھ اٹھ گئے ہمارا ہے. مولانا نے کہا پہلے میں تم سب کو صحیح کر لوں گا پھر ملک کے حالات بھی صحیح کروں گا. بات تو صرف ایسی ہے, بات تو اصل میں یہ ہے کہ ہم کام بہت بڑا کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں. ابھی رسول اللہ نے اپنے آپ کو منوایا, خدیجہ مل گئی. خدیجہ ملی, نبوت نہیں ملی, ابھی خدیجہ ملی اور خدیجہ نے اپنا سب کچھ دے دیا. اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ اس کو خرچ کیا کریں گے. پتہ چلا کہ جو ہم تحریک چلائیں گے نا آہستہ آہستہ لوگ ہمارا دین قبول کریں گے. جب دین قبول کریں گے تو انہیں باقاعدہ ان کے گھروں سے نکال دیا جائے گا. جب لوگ دین قبول کریں گے تو لوگ ان کے ماں باپ, ان کے شدار کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا, یہ بیچارے بے گھر ہو جائیں گے. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے, ایک ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, ان کی رہائش کا انتظام کرنا ہے. بات یہاں رکی نہیں, رکی بات یہاں, اس سے بھی بات آگے بڑھی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ بھائی ان کو ہجرتیں کروانی ہیں مختلف لوگوں کو, کہیں چھپانا ہے, کبھی کہیں چھپانا ہے, کبھی چھپانا ہے. اور یہ کہ بہت سارے غلام ہیں جو کہتے ہیں ہمیں آپ کا دین پسند ہے لیکن ہمارے آپا کا کیا کریں گے. لو ایک بہت بڑا پیسہ خرچ ہوگا لوگوں کو آزاد کرانے میں. خدیجہ کا پیسہ الحمدللہ شروع ہو گیا کام کی عمر تھی جب وہ خدیجہ کے پاس آ گئے تو کہا کہ وہ بھی ان کے گھر میں پلیں, بھائی وہ بھی اس گھر میں پلیں, 12 کے 12 امام اس گھر میں پلیں. اور جو بات اصل ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ ان سب کے اندر یہ جذبہ کہ اللہ کی راہ میں اپنی ہر چیز دیے چلے جا رہے ہیں, یہ اہل بیت میں کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ خدیجہ کی وجہ سے آیا ہے. خدیجہ کو دیکھا, اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو اپنی ہر چیز. اور اللہ کو میں نے کہا اتنی ادا پسند آئی, کیا بات ہے کہ خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اشتاق الجنہ 4 نساء, کہ جنت مشتاق ہے 4 خواتین کی. یعنی ایک بار ہوتا ہے کہ ہم مشتاق ہیں جنت میں جانے کے, یہ بھی درجہ ہے, لیکن اس کا کوئی مقابلہ نہیں کہ جب یہ لفظ رسول اللہ ادا کریں گے جنت 4 خواتین کی مشتاق ہے کہ یہ جنت میں آئیں. اس میں سے ایک خدیجہ ہیں, جہاں پہلی آسیہ ہیں, جہاں دوسری مریم ہیں, وہاں تیسری خدیجہ اور چوتھی فاطمہ ہیں. آگے جنت مشتاق ہے. جبرائیل نے کہا واپسی کے سفر پہ لے کر آ رہے ہیں رسول اللہ کو نیچے, معراج سے واپسی کا سفر ہے, کہا کہ خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچائیے گا. پھر کہا کہ خدیجہ کو میرا سلام پہنچائیے گا. بھائی سلام قرآن میں جا کے دیکھیں, السلام علی نوح, السلام علی ابراہیم, یہ اللہ نے سلام ان کو بھیجا ہے, ان شخصیات کو جو اولی العزم پیغمبر پیغمبر ہیں, وہاں پر اللہ جو ہے وہ انہی کے صف میں رکھے خدیجہ کو کہ خدیجہ کو سلام کہیے گا. بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. پھر جتنا بھی آپ نے دیکھا نا, یہ جو قربانی کا جذبہ ہے فاطمہ میں, جو قربانی کا جذبہ ہے علی میں, یہ جو ہر چیز اپنی دیے چلے جا رہے ہیں نا, یہ اسی ماں کی وجہ سے ہے, اس خدیجہ کی وجہ سے ہے کہ ہر چیز اللہ کی راہ میں یہ لوگ دیے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی پوری زندگی دی, آپ نے اپنی ساری دولت دی, انہوں نے اپنی دولت تو دی, اپنی زندگی تو دی, اور پھر جب ضرورت پڑی تو اپنی اولادیں دے دی اللہ کی راہ میں. اب یہ کمی نہیں ہو رہا, یہ انفاق ہے, یہ اصل وہ انفاق ہے جو خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی اولادوں کو سکھایا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بات میری تقریباً مکمل ہو گئی ہے. اگر کوئی اہم بات رہ جاتی ہے تو میں آپ کو ایک قول سے, معروف قول ہے, اس پر انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں اپنی گفتگو کا. یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ عربی پوری نہیں ہے, یہ مفہوم ہے اس عربی کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب آپ کو دوسری ازواج تانا دیتی تھی کہ آپ کیوں ان کو یاد کرتے رہتے ہیں, تو پھر رسول اللہ نے 4 باتیں فرمائی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما ابدیلنی لنی ما ابدیلنی اللہ مثل الخدیجہ او خیرا منہا، کہا کہ میں اس لیے خدیجہ کا بہت احترام کرتا ہوں کہ اللہ نے خدیجہ مجھ سے لینے کے بعد مجھے خدیجہ جیسی کوئی چیز نہیں دی، کوئی بدیل نہیں ہے میرے پاس خدیجہ کا، اس لیے میں اس کا احترام کرتا ہوں. صدقتنی ہی نہ کذبنی الناس، کہا کہ جب سارے انسان مل کے مجھے جھٹلا رہے تھے نا، اس وقت ہی میری سچائی کی گواہی دیتی تھی. ایک خاتون میری گواہی دیتی تھی جب سب مجھے جھٹلاتے تھے، کوئی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا تو یہ میری گواہی دیتی تھی، یہ مجھے سچا کہتی تھی. پھر کہا آمنت نہینا کفر یا ناس، کہا مجھ پر ایمان لائی جب سب مجھے کفر، جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، جب سب میرے کافر ہو رہے تھے نا، اس وقت ہی مجھ پر ایمان لے آئی میری یہ زوجہ. اور آخری بات عانت نی بمال ہی فی اللہ، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اس نے میری مال سے مدد کی کہ میں نے اللہ کے دین کو آگے بڑھایا، کسی نے میری مال سے بھی میری مدد نہیں کی. اب یہاں جو جملہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انشاءاللہ کوئی بھی اس طرح سے اپنے مال کثیر کو، جیسے خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کیا، جب آپ اپنے مال کثیر کو اللہ کی راہ میں دیں گے نا، تو یہاں پر پھر اللہ آپ کو ہدیے میں کوثر عطا کرتا ہے. یہ آپ کو کوثر ملی ہے کس کی عوض؟ کہاں وہ جو خیر کثیر آپ نے کیا نا، اللہ کو ادا پسند آئی اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہ پھر خدیجہ کو کوثر ملی ہے، کثیر دینے کے بعد کوثر ملی ہے. اور جو دوسری چیز اسی قربانی کے بعد جو غلام خدیجہ نے دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک شوہر ملا ہے، کہ آپ نے تو صرف غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ، اللہ نے کوثر بھی دی اور محمد بھی دیا، اور محمد کی جو اللہ کا آخری نبی بنا، اور آپ کو خدا نے ان دو چیزوں کے ساتھ آپ کا، میں کہتا ہوں یہ تو جو ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے ان دو چیزوں کی صورت میں خدیجہ کو اجر دیا، لیکن خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اصل اجر کیا ہے، اللہ کے ہاں خدا کے ہاں ان کا اجر کیا ہے، اس کو ہم اور آپ حساب بھی نہیں کر سکتے، محاسبہ بھی نہیں کر سکتے. جو بات سمجھ میں آئی اور آخری، دیکھیں ہم ان شخصیات کا تذکرہ، قرآن کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قرآن کا یقیناً ہاتھ میں لینا بھی ثواب ہے. آپ قرآن کو ہاتھ میں لیجئے، آپ قرآن کھول کے صرف قرآن پہ نگاہ کیجئے، ثواب ہے. آپ قرآن کو پڑھیں چاہے تھوڑا سا غلط بھی پڑھ لیں، ثواب ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ثواب ہے. لیکن یہ کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں آئی جی، کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، دیکھیں اہل بیت علیہ السلام یا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، آپ ان کا جب تذکرہ کریں نا تو یقیناً ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن یہ شخصیات صرف ثواب کے لیے تو اپنے آپ کو اتنے سخت مرحلے میں نہیں ڈالتی تھی نا، اتنی سخت مشکلات میں اپنے آپ کو، آپ کو ثواب پہنچے اس لیے اپنے آپ کو اتنا پریکٹیکل کیا ہے ان لوگوں نے. شیب ابی طالب کے 3 سال آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میں کیا کہہ رہا ہوں، شیب ابی طالب کے 3 سال، کہ جہاں ان دو شخصیات نے کئی کئی دن کے فاقے کیے، ابو طالب اور جناب خدیجہ، کئی کئی دن کے فاقے. کیوں؟ تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے شیب ابی طالب میں انسان کے بائیکاٹ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو کچھ مل جائے. بی بی کا سب سے بڑا سرمایہ یہاں خرچ ہوا ہے 3 سال کے اندر اس بائیکاٹ کے اندر، لیکن پھر بھی اتنا مسلمان تھا کہ ہم سب کو کھلا نہیں پائے. اور پھر بی بی اسی کمزوری کی وجہ سے یہ دونوں شخصیات دنیا سے چلی گئیں، بائیکاٹ ختم ہوا، جیسے واپس پہنچے شہر کے اندر دونوں برداشت نہیں کر پائے جو زخم ان کو جسم پہ لگے ہوئے تھے، جو بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے ہوا تھا، چلے گئے. یہ لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں، یہ کوئی معجزاتی لوگ تو نہیں ہیں. آپ اگر یہ تصور رکھتے ہیں کہ نہیں ان کو نہ درد ہوتا تھا، نہ انہیں بھوک لگتی تھی، نہ انہیں پیاس لگتی تھی، نہ ان کا خون نکلتا تھا، نہ انہیں احساس ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا مر گیا، نہ ان کو احساس ہوتا. یہ غلط ہے. ہم سے زیادہ انسانی احساسات، ہم سے زیادہ انسانی ہمدردیاں، ہم سے زیادہ انسان کے اوپر جو گزرتی ہے وہ ہم سے زیادہ ان پر گزرتی ہے. وہ اللہ کے ایسے بندے کے جسم پر بھی سب کچھ گزرتی ہے تو احساس ہوتا ہے, ہم بحث ہو جاتے ہیں وہ بحث نہیں ہوتے. تو یہ لوگ جو پریکٹیکل لوگ ہیں, آپ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں ولادت اور شہادت کا, تو کیا آپ بھی صرف ثواب کی نیت سے آتے ہیں؟ ہونا نہیں چاہیے, اتنا ہلکا نہیں ہونا چاہیے آپ کو. سیدھی سی بات ہے, کیا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو سب سے بڑا درس بی بی نے آپ کو دیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں ضرورت پڑے نا چیزوں کی, تو پھر کبھی دریغ نہ کرنا, جو چیز تمہارے پاس ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور جب تم نے یہ سیکھ لیا نا, تم نے یہ سیکھ لیا, عام انسان, میں اگر خمس دیتا ہوں, میں الحمدللہ زکات دیتا ہوں, میں الحمدللہ فطرہ, بھائی یہ سب واجبات ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے معاشرے کی تبدیلی سے. معاشرے کی تبدیلی اس وقت ہوتی ہے, جیسے کہ ثابت ہوا آپ پر رسول اللہ کا زمانہ اور خدیجہ کا پیسہ, کہ جب آپ انفاق کرتے ہیں, جب آپ انفاق کریں گے نا, جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کا پلان کر لیں گے, اس معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم اور آپ ہمیشہ ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے, اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی ایسے ہی رہیں گی. خدا انشاءاللہ ہمیں قرآن کو, اسلام کو, انبیاء اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہمیں ایک پریکٹیکل مسلمان, با ایمان, با عمل, با ایمان مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو با برکت ایام کی, اور انشاءاللہ قرآن جیسی عظیم کتاب کی جس کا نزول اس ماہ میں ہے, تو جب واسطہ اس کتاب کا, ہمارے گناہ نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. خدایا ہمارے دلوں میں بہت ساری دعائیں ہیں, انشاءاللہ بیشتر شرعی دعائیں ہیں, سب قبول ہو جائیں گی اگر ہماری یہ بڑی دعا قبول ہو جائے. خدایا اپنے آخری حجت اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کی زیارت کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کے سامنے اپنی اس ناچیز سی جان کو شہادت جیسی عظیم نعمت سے تبدیل یا عوض کرنے اور انشاءاللہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں تمام شہداء اسلام کے لیے, تمام ملت جعفریہ کے شہداء, اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے.